نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب. اس کتاب میں سے آج ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے. اس چیپٹر کا نام ہے معلم کے آداب کے بیان میں. معلم کہتے ہیں علم سکھانے والا. معلم جس کے پاس خود علم ہو اور وہ دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو شیئر کرے. اس میں تین فصلیں ہیں. فصلیں کیا ہوتی ہیں؟ فصل چیپٹر ٹاپک. فصل کیا ہوتی ہے؟ فا سواد لام فصلا وصل کی ضد ہے. وصل کہتے ہیں ملانے کو, فصل کہتے ہیں الگ کرنے کو. تو تین عنوان ہے, تین مختلف ٹاپک ہے. یعنی اس چیپٹر میں سے ہم تین ڈفرینٹ اینگل سے معلم کے آداب دیکھیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ معلم کے آداب کیوں پڑھیں. نیت ہمیشہ پہلے ہوتی ہے, مقصد واضح ہونا چاہیے. کیا یہ ہم سب کچھ جو سن رہے ہیں, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, تو معلم کے آداب ہمیں بتائے گئے تو گویا کہ اب ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام جو ہیں ان کو تنقید سے دیکھیں, یا جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھیں. آج تک تو ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں, اب دیکھیں. نہیں, یہ اس کا مطلب نہیں. پھر تو یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کتاب کیا ہے؟ آداب, مینرز, ایٹیکیٹس. اسٹوڈنٹس کو یہ کتاب یا اسٹوڈنٹس کو یہ ٹاپک کیا سوچ کے پڑھنا ہے کہ کل جب میں علم سکھانے کے درجے پہ جاؤں تو میرے اندر کیا چیزیں ہوں. ہماری عادت ہے کہ جب چیز سر پہ پڑتی ہے تو پھر سیکھنا شروع کرتے ہیں, حالانکہ یہاں یہ چیز اس سے مختلف رنگ میں آپ کو ملے گی. ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ پہلے میں بہترین طریقے سے علم سیکھوں, پھر میرے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو کیوں نہ میں آج ہی اپنے اندر ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا شروع کر دوں جو کسی اچھے استاد میں ہونی چاہیے. بچپن سے جو باتیں سنی ہوتی ہیں وہ بڑے ہونے تک رہتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے سے آپ ایک اچھے معلم بننے کی باتیں سنیں گے تو اس سے آپ کو اپنی اصلاح میں بھی مدد ملے گی. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں. تین مختلف اینگلز ہیں کہ جس کے اندر اس چیپٹر میں بات ہوگی. سب سے پہلی چیز ہے کہ معلم کو خود کن آداب سے مزین ہونا چاہیے, یعنی ایٹیکیٹس آف ٹیچر. تعلیم دینے والا, علم دینے والا, اس کی اپنی پرسنالٹی میں کیا چیزیں ہوں, یعنی جو اس کی اپنی اپیرنس سے ریلیونٹ ہیں, اس کے گیٹ اپ سے ریلیونٹ ہیں, اس کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں, اس کی پرسنالٹی سے. ٹھیک ہے, دوسرے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے, یعنی اسی کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے کہ معلم کو اپنے درس میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹیچر کی اپنی پرسنالٹی سے نہیں بلکہ درس, وہ کانٹینٹس جو ہوتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جو وہ اپنے درس میں شامل کرے, درس کیسا ہو, کتنا لمبا ہو, بات چیت, اس سے متعلق ہوں گی. اور تیسرا حصہ ہم دیکھیں گے اپنے طالب علموں کے ساتھ کن آداب کی رعایت ملحوظ رکھے, یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کیسا ہو, کتنا فرینک ہو, کیسے بات کرے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتی ہیں. اب دیکھیے کہ ہر انسان مختلف ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف چیزیں دی ہیں, تو لہٰذا یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے ایک اچھا استاد بنتا ہے. آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص بہت اچھا بولتا ہے اس لیے وہ اچھا استاد ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص کپڑے بہت اچھے پہنتا ہے اس لیے وہ اچھا استاد ہے, فلاں بہت اچھا ٹیسٹ لیتا ہے اس لیے اچھا استاد ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے ایک بڑی چیز بنتی ہے. छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं तो एक मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। तो किसी इंसान की शख्सियत में, जब तक उसके अपनी शख्सियत में कोई रोप ना हो, जो बात वो पेश कर रहा है वो इल्मी तौर पे ख़ुद उसके लिए तैयार ना हो, पॉजिटिव जैसे एक सॉलिड नॉलेज ना हो, और इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ कोई जैसा ख़राब रवैया अगर करता है, यानी कोई एक ख़ुद बहुत वेल मैनर्ड है, उसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन स्टूडेंट्स से बात अच्छी नहीं करता, उनको हर्ट करता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करता है, तो वो अच्छा उस्ताद नहीं बनता। तो आइए ज़रा एक एक चीज़ को देख लेते हैं कि मौलिम को ख़ुद के नादाब से मुज़य्यन होना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं जो इल्म देने वालों की अपनी शख्सियत से मुतल्लिक हैं? इसमें इन्होंने 12 किस्में लिखी हैं। अनवा 9 की जमा है, 9, यानी इसके अंदर 12 डिफरेंट पॉइंट हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको 12 से ज़्यादा दिए जाएंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो आप इसमें नोट करेंगे। तो मौलिम के बारे में पहली चीज़ जो यहाँ है वो क्या है? हर हाल में खौफ़े खुदा, वक्कार, सुकून और तवाज़ो की सिफत पर कायम रहे। कौन कौन सी चीज़ें? अल्लाह का खौफ हो, यानी इस चीज़ की जवाबदेही का एहसास हो कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला की बात दूसरों तक पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं, लिहाजा अल्लाह ताला से डरते हुए बात करे। उसके अंदर एक वक्कार हो, क्योंकि बड़े बड़ी आला हस्ती का कलाम वो दूसरों तक पहुंचाता है। सुकून हो, क्यों कि अगर सुकून नहीं होगा तो वो कभी भी वो चीज़ लोगों को नहीं दे सकेगा जो के देनी चाहिए। और तवाज़ो, आजी, अकड़ हो, गुस्सा हो, रौनत का अंदाज़ हो, तू तकार वाली बात हो, सुनने वालों को लगे कि हमारी इंसल्ट हो रही है, ये सिफात किसी के अंदर अगर आती हैं, यानी अगर किसी में ये आदत होती है कि दूसरों के साथ तवाज़ो की बजाय तकब्बुर वाला रवैया हो, तो फिर लोग बात नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, रिएक्शनरी हो जाते हैं, डिफेंसिव होके सुनते हैं और बात पे अमल नहीं करते। मौलिम को चाहिए कि तमाम हरकात व सकनात और अकवाल और अफ़ाल में खौफ खुदा की सिफत के साथ मौसूफ रहे, क्योंकि वो इन उलूम व फहूम और हवास का अमीन है जो इसमें वदियत रखे गए हैं। इस मुश्किल जुमले का मतलब क्या है कि उस्ताद की एक एक हरकत कैसे बैठे, कैसे रुके। अब देखिए कि आप अगर ख़ुद बात करते हुए हिल रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी तो हिलेंगे ही ना। अगर आप इधर उधर आंखें मटका रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं, तो सुनने वाले क्या करेंगे? तो उस्ताद बिल्कुल स्टिल साइलेंट होना चाहिए। जो बात कहे, जो बात बोले, उसमें झलक हो इस बात की कि अल्लाह से डरने वाला बंदा है, और जो बात भी वो कहने लगे बड़ी ज़िम्मेदारी से कहने लगे। सूरत अनफाल आयत 26 में आता है, ला तखूनुल्लाह वर्रसूला व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ में खलल मत डालो और अपनी अमानतों में खलल मत डालो, हालांकि तुम जानते हो। यहाँ अमानत की बात की गई, और अल्लाह के कलाम, अल्लाह के दीन से बड़ी अमानत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। कभी भी किसी को कोई पैगाम दें और वो पैगाम दूसरे को आगे मनोअन देना हो तो इंसान खौफ महसूस करता है कि कहीं मैं तब्दीली ना कर दूं। लेकिन जहाँ तक इंसानों की बात है तब तक तो ठीक है। अगर एक लम्हे के लिए सोचिए कि दीन का इल्म अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, उसमें कमी बेशी करने वाला कहाँ बचेगा, तो इस ज़िम्मेदारी का एहसास हो। सूरत माईदा आयत 44 में आता है, बिमस्तुख्फिज़ू मिन किताबिल्लाहि वकानु अलैहि शुहदा फला तख्शवुन्नास वख्शौनी। बवजह इसके कि इनको किताबुल्लाह की निगहदाश्त का हुक्म दिया था और वो इसके इकरार करने वाले हो गए, बस तुम भी लोगों से मत डरो और मुझसे डरो। यानी इल्म वाले अल्लाह की किताब के मुहाफिज होते हैं, गार्डमैन होते हैं। किसी भी सोसाइटी में अमन कायम रखने के लिए गार्ड्स रखे जाते हैं, पुलिस होती है जो कंट्रोल करती है, चोरों और गलत काम करने वालों से लोगों को बचाती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इल्म वाले भी गार्ड होते हैं। कितना बड़ा मुकाम है ना, हिदायत के पैगाम की हिफाजत करना, तहफ्फुज़ करना, कोई इसमें गलत बात ना कह दे, कोई मन घड़त बात ना कह दे, को मानी बदल ना दे, को मफहूम ना बदल दे, कोई इजाफा ना करे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऑनर बहुत है लेकिन एहतियात की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इस काम को करते वक्त ज़िम्मेदारी का एहसास दिल में होना चाहिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म वो नहीं जो महफूज कर लिया गया हो, बल्कि इल्म वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। कितनी अच्छी बात है। कापियों में जो महफूज होता है ना, बाज़ दफ़ा वो कॉपीज़ में ही रह जाता है, लेकिन जो चीज़ दूसरों को नफ़ा देने लगती है ना, वो महफूज होती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगी कि पानी किसी पॉन्ड में या किसी स्विमिंग पूल में जमा कर दिया जाए। अब वो पानी तो है लेकिन होगा क्या, खड़ा पानी है ना, हो सकता है उसमें मिट्टी गिर जाए, हो सकता है उसमें पत्ते गिर जाएं, कोई जानवर गंदगी डाल दें। अब आपने तो पानी का एक ज़खीरा बन करके रखा हुआ है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। इसके बरक्स अगर आप देखें कि दरिया, नाले, नदियाँ बहते हैं, दूसरों को फ़ायदा देते हैं, तो इल्म बहने का नाम है। आप बहते जाएं, जहाँ से पानी गुज़रता जाए लोगों के सीने सैराब होते रहें, प्यासे लोगों की प्यास बुझती रहे। कुछ लोग लिख लिख के कापियाँ भर लेते हैं लेकिन उनका अमल या उनका वो इल्म दूसरों के काम नहीं आता, तो लिहाजा इसको नफ़े वाला बनाना है। और वक्कार, सुकून, तवाज़ो और आजजी भी इसी कबील से है, यानी कबीले से, यानी ये सारी चीज़ें भी इसी से मुतल्लिक हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने रशीद को ये लिखा कि जब तुम इल्म को सीखो तो इसके वक्कार, सुकून और हिल्म और बुर्दबारी का असर तुझ पर नज़र आना चाहिए, क्योंकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उलमा अम्बिया के वारिस हैं। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है। इल्म वाले नबियों के वारिस हैं और नबियों के साथ नस्बत जुड़ना जहाँ इंसान के लिए एक खुशी की बात है तो वहाँ ज़िम्मेदारी की बात भी है। तो लिहाजा इंसान को कभी भी इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए कि जिससे उसके उस काम पे हर्फ आए, लोग उसके साथ एक ऐसा ताल्लुक महसूस करें कि न जाने ये शख्स कैसा है। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो इसमें दिखती है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म सीखो और इसके लिए वक्कार और सुकून को सीखो। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि आलिम पर यह अमर लाजिम है कि वो ज़ाखरी और पोशीदा तौर पर अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करे, अपने नफ्स से एहतियात करे और मुश्किल मसले में तवक्कुफ़ इख्तियार करे, यानी खामोश रहे। क्या मतलब है कि कोई आलिम सिर्फ ज़ाहरी पोस्टर ऐसा ना बना दे कि जिससे लगे कि ये बड़ा अल्लाह से डरने वाला है और बड़ा ऐसा है, लेकिन दिल से लोगों को काट खाने वाला हो। ज़ाहिर में भी अगर आजजी है तो अंदर भी आजजी हो। अपने नफ्स से एहतियात करना, इसका क्या मतलब है कि नफ्स की शरारतों से महफूज रहे, क्योंकि नफ्स अल-अम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बुराई के ऊपर माइल कर देता है। तो लिहाजा नफ्स से एहतियात रहे, उनकी चालों से बचे, और इसके लिए दुआओं का इख्तमाम भी किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्री नफ्सी। ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ से भलाई अता कर और मुझे मेरे नफ्स की शरारतों से महफूज रख। इस तरह की बहुत सारी दुआएँ हैं कि जो इंसान अपने नफ्स की शरारतों से बचने के लिए मांग सकता है। जैसे एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अख्ज़िना आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन हिज़्ज़ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। फिर इसी तरह एक दुआ आती है कि या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। तो इंसान नफ्स की शरारतों से पनाह मांगता रहे। अरबी की दुआएं ना भी याद हों तो उर्दू में मांगें। हर वक्त अपने आप को चेक करें, टेढ़ा तो नहीं जा रही, गलत तो नहीं जा रही, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने आप को सीधा रखते हैं ना, एक लाइन पे रखते हैं। इधर उधर हो जाना जायज़ नहीं, या आप दूसरी जगह टकराएंगे। तो इसी तरह इल्मी मैदान में भी इंसान अपने आप को सीधा रखे और मुश्किल मसले में तवक्कुफ़ इख्तियार करे, यानी खामोश रहे। नहीं आता तो चुप रहो, शोर क्यों मचाना, गलत बात क्यों करना। ये एक बहुत बड़ी आफत होती है। लोग ये सोचते हैं कि अच्छा लोग कहेंगे कि इसको आता ही नहीं। हाँ भाई, नहीं आता क्या, हर एक को हर चीज़ आती है। इसलिए नहीं आता तो खामोशी, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, बग़ैर कहे कुछ बोलते नहीं जाना। अब आप देखिए कि इस हिस्से से जो चीज़ हमने पिक की वो ये की कि उस्ताद या इल्म वाला वो ज़ाहिर से भी अच्छा दिखे, बातिन से भी अच्छा हो, वो पुरसकून हो, पुरवकार हो। लिबास के बारे में भी कुछ बात करूँगी कि इल्म वाले का लिबास कैसा होना चाहिए। कुछ बात कहने से पहले कुछ लोगों के अमल आपके सामने रख दूं कि वो इल्म के साथ कैसा मामला रखते थे। जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब इल्म की महफिल में आते तो बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करते, यमन, मिस्र, खरासान से कीमती लिबास मंगवाते, इतर के शौकीन थे, और जो लिबास एक दफ़ा पहनते उसको दोबारा नहीं पहनते, यानी किसी को फिर वो सदके में दे देते। इसी तरह एक रावी हैं, वो याहिया बिन याहिया के बारे में कहते हैं कि आला लिबास पहनते और ये इल्म की शान के लिए होता। इसी तरह दाऊद गज़नवी के बारे में आता है कि उनकी तबीयत में नफासत बहुत ज़्यादा थी, बद तहज़ीबी को पसंद न करते, पेन अच्छा ख़रीदते, लिबास अच्छा पहनते, यानी हर चीज़ अच्छी तरह से लेते। इसी तरह और भी कुछ लोगों की बातें सामने आती हैं जो इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सफ़ेद लिबास को पसंद करते थे, और ख़ास तौर पे आपका कोई एक ऐसा जुब्बा भी था कि ख़ास मौक़ों पे आप पहनते थे। तो इस वक्त हम अपने अमल के लिए अगर देखें तो दीन की इज़्ज़त के लिए इंसान साफ़ सुथरा अच्छा ढंग का लिबास पहन सकता है। बस दफ़ा जब हम दीन वालों को बहुत ही ज़्यादा मैले कुचैले और बदबू वाले कपड़ों में देखते हैं, तो वो लोग जो अपनी ज़ात की बड़ाइयों में अपनी ज़ात की बड़ाई का शिकार होते हैं, वो फिर करीब नहीं आते, इसलिए कि वो अपने और उनके बीच में फ़र्क महसूस करते हैं। तो पर्सनली मैं इसको इस तरह से महसूस करती हूँ कि जिस तरह आप किसी को दीन की तरफ बुलाने में कुछ रग़बतें दिलाते हैं, रूम को साफ़ सुथरा रखते हैं, एसी अच्छा चलाते हैं, खाने का थोड़ा बहुत इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नफ्स के लिए अट्रैक्शन वाली होती हैं। तो अगर एक दीन के लिए आने वाला साफ़ सुथरा लिबास पहनता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो कीमती भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मायूब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता भी नहीं कि कोई शादी ब्याह वाले कपड़े पहन के दर्स में आ जाए, लेकिन अगर जैसे आम लोगों ने कपड़े पहने, अगर वो भी कोई अच्छा साफ कपड़ा पहनता है तो ये भी एक अट्रैक्शन होती है। अब देखिए कि इंसान की फितरत है कि वो खूबसूरती को पसंद करता है, नफ्स को, आँखों को जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें अट्रैक्शन होती है। हो सकता है कि किसी का अच्छा लिबास किसी आने वाले की अट्रैक्शन का बायस हो और इसी तरह वो दीन से जम जाए, दीन से जुड़ जाए। उसकी बात इतनी मुदल्लल होनी चाहिए कि लोग उसके कपड़ों में ना उलझ जाएं, वो उसके चेहरे को ना देखते रहें। बात अच्छी है, वो बेनियाज हो जाएंगे बाकी चीज़ों से, लेकिन बाहर हाल के साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। इसके अंदर फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। कोई खुशी का मौका है तो आप थोड़े अच्छे शोख रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, ताकि घर वालों को एहसास हो कि आप उनकी खुशी में शामिल हैं। और लिबास का असर आता है आपकी तबीयत पे, असर आता है। आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपने आप को साफ़ करते हैं, अच्छा रखते हैं, तो आप फ्रेश होके बात करते हैं। अगर आपको जमाइयाँ आ रही हों, नींद आ रही है, आप शादी वाले घर में दर्स देने गए हैं, आपको देख के लोग बेजार होंगे। तो बेसिकली मौके मुनासिबत के मुताबिक हो। इसी तरह कोई अफसोस वाला घर है, कोई गमी की बात है, तो वहाँ साफ़ सुथरे सीधे सादे लिबास में भी इंसान जा सकता है। फिर आप देखिए कि आप بڑے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کسی علاقے کے بہت زیادہ مال و دولت والے, اگر وہاں جا رہے ہیں تو آپ بھی اپنا لباس قیمتی پہن سکتے ہیں, آپ کو زیور بھی پہن سکتے ہیں, تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ دین کی طرف آتے ہی اب ہمارے زیورات چھن جائیں گے, ہمارے کپڑے چھن جائیں گے. اسی طرح آپ کسی غریب بستیوں میں, کچی بستیوں میں جا رہے ہیں تو وہاں بھاری بھرکم چوڑیاں اور زیورات پہن کے جائیں گے تو وہ ان کی دل شکنی کا سبب ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ سب نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, یہ بھی ہماری دین کے راستے میں لوگوں کو بلانے کا ذریعہ ہونی چاہیے. پھر اگلی چیز, علم کے تقدس کا خیال رکھے. یہ بڑی اہم بات ہے. جب تک آپ کو خود اپنے اس کام کی عزت کا احساس نہیں ہوگا, آپ دوسروں کو اس کا احساس نہیں دلا سکتے. تو معلم کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ وہ پرانے دور کے علماء کی طرح علم کے وقار اور اس کے تقدس کا ہمیشہ خیال رکھے. اللہ تعالیٰ نے اسے جو عزت اور مقام عطا کیا ہے اس کو پیش نظر رکھے. لہٰذا اس کو چاہیے کہ بلا ضرورت نا اہل کو علم کے زیور سے آراستہ نہ کرے, خواہ وہ کتنا ہی بلند شان اور عظیم المرتبت ہو. یہ کیا بات ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کو پانے میں سیریس نہیں ہوتے, سنجیدہ نہیں ہوتے. کہا ایسے لوگوں پہ محنت نہ کرو, کیونکہ آپ دیکھیے کہ علم ایک دولت ہے. دنیا کی دولت آپ کسی نہ سمجھے نہ سمجھ یا نہ قدرے انسان کو نہیں دیتے, اسی طرح علم کی دولت بھی دوسروں کو نہیں دینی چاہیے. بعض لوگ سیریس نہیں ہوتے, ان کے ساتھ پھر ویسی ہی بات کرنی چاہیے جیسی کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کی توہین ہے کہ عالم اس کو لے کر متعلم کے دروازے پر جائے. اسلاف یعنی پرانے دور کے لوگ اس مضمون کی روایات, یعنی پرانے دور کے علماء سے اس مضمون کی روایات بکثرت ثابت ہیں. ابو شجاع الجرجانی نے کیا خوب کہا, ایک شعر ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر ولم ابتزل فی خدمت العلم لا ختم من لقیت لیکن لا خدمہ اشقی به غرسا و اجنیت ذلا اذن فاتبع الجهل قد کان احزما ولو ان اہل العلم سانوہ سانہم ولو عزموہ فی النفوسی لعزما. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو علم والا ہے وہ اس کے پاس نہ جائے جس کو علم چاہیے, بلکہ وہ پاس آئے جس کو علم چاہیے. ہمارے ہاں ایک مشہور جملہ ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. اور اس پوری بات کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ بات اور واضح ہوگی. لیکن اگر نا اہل کو تعلیم دینے کی کوئی حاجت یا ضرورت پیش آ جائے, یا دینی مصلحت اس کی متقاضی ہو, یعنی دینی مصلحت اس کا تقاضا کرے جو مصلحت فساد کے پہلو پر راجع ہو, تو پھر کوئی مذائقہ نہیں انشاءاللہ تعالی. بعض اسلاف کا بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس خود چل کر جانا اور ان کو علمی فوائد سے مستفید کرنا اسی قبیل سے تھا, جیسے امام زہری اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے. ان حضرات کی اس سے دنیاوی اغراض ہرگز مقصود نہ تھی. اس طرح اگر دوسرا شخص علم و زہد میں بلند مرتبہ ہو تو فائدے کی غرض سے اس کے پاس جانے میں بھی کوئی حرج نہیں, جیسے امام سفیان الثوری ابراہیم بن ادھم کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کو اپنے علم سے فائدہ دلواتے تھے, اور ابو عبید علی بن مدینی کے پاس جا کر ان کو نادر احادیث سنایا کرتے تھے. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ ضرورت دیکھی جائے گی, حالات دیکھے جائیں گے, وقت دیکھا جائے گا. ایک وہ وقت ہے کہ جب لوگ علم کے لیے تیار ہو چکے ہیں, سیکھنے کا شوق آ چکا ہے, ان کے اندر اس چیز کا جذبہ بھر چکا ہے. ایسی جگہ میں تو واقعی اچھی بات ہے کہ لوگ خود ہی علم والے کے پاس آئیں, لیکن بعض دفعہ لوگوں کو ابھی شوق نہیں لگا ہوتا, ابھی قدر نہیں ہوتی. تو جس طرح لوگ فری سیمپلز بانٹتے ہیں, لوگوں کو گھروں میں جا کے ایڈورٹائز کرتے ہیں, تو اگر علم کے سکھانے کے لیے کوئی خود بھی چلا جاتا ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. ادب تو یہی ہے, اللہ کرے کہ لوگوں میں علم کا اتنا شوق آ جائے کہ لوگ خود چل کے علم کے لیے آئیں. اور پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کئی کئی میل کا سفر کر کے علم والوں کے پاس آتے اور ان سے کچھ سیکھتے. لیکن آج مادہ پرستی کا دور ہے, لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں. تو اگر اب اس وقت انسان کنواں نہ بنے اور بادل بن جائے جو خود برسنے کے لیے آ جاتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی آج کے دور کی حکمت تو یہی ہے کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں, کسی کو سناتے ہیں, ہاں جب طلب پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد رویہ بدلا جا سکتا ہے. ایک تیسری چیز جو یہاں نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ رکھتی ہوں تاکہ پھر آپ اس کو پوائنٹس میں لے آئیں گے, وہ کیا ہے؟ ایک اچھے معلم کی ایک اور خوبی کہ اتباع رسول کا عادی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عادی ہو. آپ کبھی بھی لوگوں کو علم نہیں دے سکتے اگر آپ کی اپنی زندگی میں سنتوں سے محبت نہیں ہے. ہر ممکن کوشش کرے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو. آپ کے پڑھانے کا انداز, آپ کے بات کرنے کی بات, آپ کی محفل کیسی ہوتی تھی, وہاں کا ڈسپلن کیا تھا, اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی سنتوں کا اتباع کرے, اور خاص طور پہ پھر وہ قرآن اور حدیث سے ہی مسئلوں کو اخذ کرے. اسی طرح ایک اگلی چیز, بدلے کی خواہش نہ ہو. لوگوں کو جو دے وہ اس نیت سے نہ دے کہ اس کے بدلے میں لوگ مجھے دیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ اس سے آپ کی آواز میں عاجزی رہتی ہے, تحمل, سکون. آپ اس طرح چیختے چنگھاڑتے نہیں کہ جس طرح کسی سے کوئی امید رکھ کے جانے والا ہو. آپ دیکھیے کہ جہاں آپ سوچ بدل کے دیکھ لیں, اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا ہو, کوئی خواہش ہو, پھر آپ کسی سے بات کریں, اور کسی جگہ آپ بس ایک احسان کرنے کے انداز میں بات کریں, ٹون کا فرق ہوتا ہے. جب آپ لوگوں سے بدلے کی تمنا میں بات کریں گے, پھر بدلہ نہیں ملے گا تو آپ چیخیں گے, آپ غصے میں آئیں گے. تو انسان کو بالکل بے نیاز ہونا چاہیے ان چیزوں سے. کسی سے شکریہ بھی نہیں چاہیے, پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جس کا کام ہے اس سے ملے گا. میں ایک مثال دوں گی اس میں کہ آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں تو سٹور میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسٹمرز بھی آتے ہیں, اب آپ وہاں کام کرتے ہیں سارا دن, جو لوگ کاؤنٹر پہ کام کرتے ہیں تو وہ اپنی پے کس سے لیتے ہیں؟ وہاں آنے والے کسٹمر سے, دیکھو ہمیں پیسے دے دو, دیکھو ہم نے تمہاری چیزیں رکھی ہیں ادھر. نہیں, وہ اونر سے لیتے ہیں نا, کسٹمر سے تو کوئی نہیں لیتا, کیونکہ اونر کا کام کر رہے ہیں. تو دین کا کام کس کا ہے؟ اونر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ سے مانگیں گے. جو دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ تو کسٹمرز کی طرح ہوتے ہیں, ان کو تو آپ دیتے جائیں, آپ کا کام نہیں ہے, وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو رکھیں گے. تو لہٰذا کسی قسم کے بدلے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اگلی بات, دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے. عالم اور معلم کو چاہیے کہ دنیا سے زیادہ تعلق خاطر نہ رکھے. اچھا, عالم اور معلم دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. عالم بہت سارے ہوتے ہیں, علم آ گیا, خود سیکھا, بہت پڑھا, لیکن ہر عالم معلم نہیں ہوتا جو دوسروں کو پھر آگے سکھانے لگ جائے. تو معلم کا درجہ عالم سے بھی بڑھ جاتا ہے. ان کو دنیا سے زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. اسے دنیا سے رغبت کم سے کم ہو, مگر اتنا بھی بے رغبت نہ ہو کہ خود اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. کیونکہ اعتدال پر رہتے ہوئے قناعت اختیار کرنا دنیا داری میں شامل نہیں. ایک عالم کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے تعلق اور اس سے رغبت رکھنے کو برا خیال کرے, اس لیے کہ وہ عام لوگوں کی نسبت دنیا کی خست, حکارت اور اس کے پرفتن اور زوال پذیر ہونے کو زیادہ جانتا ہے. لہٰذا وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ دنیا کی طرف زیادہ ملتفت یعنی التفات نہ کرے, جھکے نہ, ٹرینڈ نہ ہو اس کا دنیا کی طرف, اور متوجہ نہ ہو اور اس کے بکھیڑوں میں نہ پڑے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وصیت کی جائے کہ یہ مال اس شخص کو دیا جائے جو لوگوں میں سب سے عقل مند ہو, تو اس کی وصیت کا محمل یعنی جس کو وہ دی جائے, جس پہ اس کا اطلاق ہو, اس کو اٹھانے والا زاہد لوگ ہوں گے. بھلا علماء سے زیادہ کون عقل مند اور دانا ہو سکتا ہے؟ یعنی امام شافی کی مراد کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے تو وہ یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرا یہ مال سب سے عقل مند شخص کو دے دو. تو وہ کس کو دیا جائے گا؟ زاہد لوگوں کو, یعنی زہد ہے, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں, اس سے بے نیاز رہ کے جینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر خود ہی کہتے ہیں کہ علماء سے زیادہ عقل مند اور دانا کون ہو سکتا ہے, یعنی علم والے عقل مند ہیں, کیونکہ ان کے پاس اگر مال ہوتا بھی ہے نا تو وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں, اس کو غلط چیزوں میں نہیں لگانے لگتے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر دنیا سونے کا ناپائیدار ڈلہ اور آخرت مٹی کا پائیدار ٹھیکرا ہوتا تو عقل مند آدمی کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ پائیدار مٹی کے ٹھیکرے کو سونے کے ناپائیدار ڈلے پر ترجیح دے, لیکن جب دنیا مٹی کا ناپائیدار ٹھیکرا اور آخرت سونے کا پائیدار ڈلہ ہو تو پھر آخرت کو ہی دنیا پر ترجیح دینا عقل مندی اور دانش مندی کہلائے گا. تو اس پورے پوائنٹ سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب خود ہی دنیا کو آپ جب آپ لوگوں کو خود ہی بتاتے ہیں دنیا اچھی چیز نہیں اور دنیا میں دل نہیں لگانا, تو اگر آپ خود اس سے اپوزٹ زندگی بسر کر رہے ہو, آپ کو دیکھ کے واقعی پمپ اینڈ شو کا احساس ہو, آپ کی گاڑی گلیمرس, آپ کا سیل فون گلیمرس, آپ ڈائمنڈس کی رنگس پہن کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور آپ کی باتیں آپ کے سٹائل سے جھلک رہی ہے دنیا, تو لوگ ضرور سوچیں گے نا کہ یہ کیا بھائی, پھر ہمارے لیے کیا. لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کے پاس حلال سے ہے, ہمارے پاس شاید کسی اور طریقے سے, لوگ دوسری طرف سوچنے لگیں گے کہ یہ ہمیں, اور انسان بات ہی نہیں کر سکتا, جس چیز پہ آپ کا اپنا عمل نہیں وہ دوسروں کے عمل میں ڈھل ہی نہیں سکتی. پھر بالکل بھی نہ ہو, وہی جیسے شروع میں بات ہوئی کہ اتنے پرانے کپڑوں میں, اتنے خراب حلیے میں کہ لوگ سوچیں کہ اس کو تو سینس ہی نہیں. اعتدال, دیکھیں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ان کی اجازت ہوتی ہے, لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے, اپنے آپ کو دور رکھا جائے. جب انسان دین کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے نا تو اصل میں وہ اپنا نہیں رہتا, وہ رب کا بن جاتا ہے, پھر اس کا ہر معاملہ رب کا معاملہ بن جاتا ہے. تو اگر کسی کو شوق ہے تو پہن لے, اچھے کپڑے پہنے, زیور پہن لے, کوئی حرج نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹھیکرے ہیں, یہ تو چیتھڑے ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے. جس کی نگاہ آخرت کے خزانوں پہ لگ جاتی ہے پھر اس کو تو ضرورت ہے. پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ تحفے تحائف بھی ہوتے ہیں کچھ اس قسم کے, کہ جس میں انسان کی اپنی توجہ نہیں ہوتی, اپنی خواہش نہیں ہوتی, وہ کسی کی خوشی کے لیے پہنتا ہے. کوئی اس کو کہتا ہے اچھا بس ایک دفعہ مجھے پہن کے دکھا دے, کوئی ماں کا دیا ہوا تحفہ, کوئی بہن کا دیا, تو کیا پھر دیندار بہت زیادہ بے ذوق ہو جائے, لوگوں سے لینے دینے والا نہ بنے. ایک بات یہ کہ آپ نے صبح سے شام کر دی ایک جوڑے کو بنانے, اور کئی دن کی محنت کی بلکہ جہاد کیا اس کی میچنگ ڈھونڈنے میں, بازاروں میں گئے, نمازیں چھوڑیں, آپ کے دل پہ دنیا, آپ کے دل میں وہ کپڑا تھا, آپ اس کی میچنگوں میں تھے, اور ایک صورت ہے آپ کو تمنا ہی نہیں, آپ کو خواہش نہیں, اور آپ کو بغیر کسی طلب کے ایک چیز بنی بنائی مل جاتی ہے. کیا دونوں ایک جیسی ہیں؟ بہت فرق ہے. دیکھنے والے تو دونوں سوچیں گے اچھا واہ, اس نے بھی بڑا اچھا کپڑا پہنا ہے, ہم نے بھی ایسا پہنا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا کہ آپ نے تو اس کے لیے کتنی محنت کی اور دوسرے کو ایسے ہی مل گیا. اور میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی سچی ہے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ ہم سے آگے بھاگتی ہے, ہم آگے آگے بھاگ جاتے ہیں, یہ بھاگتی جاتی ہے, ہم پیچھے ہیں یہ آگے ہے. لیکن جب انسان اس سے بے نیاز ہو کے بیٹھتا ہے تو یہ آپ کی گود میں آ جاتی ہے, جیسے تتلی پکڑتے ہیں نا, آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ آگے بھاگتی ہے, اور جب آپ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھتی ہے. میں تو دیکھتی ہوں دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے آپ کے قدموں میں. ایک وقت آپ دنیا کے لیے ذلیل ہوتے ہیں, جب آپ کو ان چیزوں کی کوئی خواہش نہیں رہتی تو یہ چیزیں آپ کے قدموں میں گرتی ہیں. تو بہرحال درمیانہ ایک معاملے کے ساتھ بالکل درست ہے, اور کبھی کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ سوچیں کہ ضرور کوئی اس کے پیچھے ایسی چیز ہوگی جو اس کو میں نے دیکھا. بعض لوگ کسی دین والے کو گاڑی میں دیکھیں تو کہتے ہیں اچھا جی ماشاء اللہ گاڑی تو بہت بڑی رکھی ہوئی ہے. مجھے کسی نے کسی بھی بہت ہی اچھے معروف شخص ہیں تو ان کا نام لے کے کہا گاڑی تو انہوں نے بہت اچھی رکھی ہوئی ہے, تو میں نے ہنس کے کہا میں نے تو ان کے کسی درس میں نہیں سنا کہ گاڑی اچھی نہ رکھو. ہم کیوں دین والوں کو اتنی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں؟ آخر وہ انسان ہے, اللہ نے حلال سے دیا, جائز سے دیا, کیا حرج ہے؟ تو سوچ کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. اگلی چیز جو ایک معلم کے اندر ہونی چاہیے، اپنے علم کو دنیاوی اغراض کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے، یعنی علم کی وجہ سے لوگوں سے کچھ ایسا نہ فائدہ رکھے ذہن میں کہ جس سے اس کو لوگ دنیا میں کوئی فائدہ دیں. وہ دنیا کی اغراض، یعنی غرض کی جمع، دنیا کے فائدے غرض سے دور رہے، جیسے مال و جاہ کی محبت، ریاکاری، شہرت پسندی، خدمت پسندی، اور اپنے ساتھ رہنے والے یعنی ہم عصر لوگوں پر بڑا بننا اور برتری حاصل کرنا. ہمیشہ مال ہی نہیں طلب کیا جاتا، کبھی لوگ شہرت بھی چاہتے ہیں، علم اس لیے حاصل کریں تاکہ مشہور ہو جائیں. بھئی شیطان سے زیادہ مشہور کون ہے؟ شہرت سے کیا ملے گا؟ ہاں لوگ آپ کی خدمت کریں تو آپ کسی کو ہائر کر لیں، خدمت ہو جائے گی؟ نہیں. جب تک صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کریں گے، تب تک ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی. اور بڑائی کس کو؟ یہ تو چھوٹا بن کے رہنے والی چیز ہے، تو لہٰذا لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے لوگ مجھ سے اس شرط پر علم حاصل کریں کہ وہ میری طرف اس علم کا ایک حرف بھی منسوب نہیں کریں گے. سبحان اللہ. لوگ کیا، مجھے یہ نہ کوئی کہے کہ میں نے ان سے سیکھا ہے اس لیے سکھاؤں گا، یہ ہے نا غنا، بے نیازی. اسی طرح معلم کو چاہیے کہ اپنے طلبہ سے مال یا خدمت وغیرہ کی تمع نہ رکھے، یعنی یہ تمع نہ رکھے، لیکن کوئی اپنی خوشی سے اگر کہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج نہیں، موقع دینا چاہیے. لیکن اس امید پہ کوئی کام کرنا کہ اب ہم یہ کام کریں اور لوگ ہماری خدمت کریں، یہ درست نہیں. منصور اپنے پاس آنے والے شخص سے مدد کے خواستگار نہیں ہوتے تھے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فہم قرآن کی دولت سے نوازا گیا تھا، لیکن جب میں نے ابو جعفر سے پیسوں کی بھری تھیلی قبول کی تو وہ دولت مجھ سے سلب کر لی گئی، پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا رہا. سبحان اللہ. یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں جب انسان اس راستے میں پڑتا ہے. انسان کو سب سے زیادہ اپنا فہم پیارا ہو جاتا ہے، پھر انسان تڑپتا ہے کہ اللہ میرے اندر کوئی ایسی عادت نہ آ جائے کہ جس سے میرے سے یہ دولت چھن جائے، یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ دکھاوے، یہ سب کچھ چھوٹے ہیں. ایک آیت کا سمجھ آ جانا، اللہ کی بات کا انسان کو سمجھ آ جانا، یہ ساری دنیا کی دولت سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ ہوا خیر مما یجمعون. بعض دفعہ آپ کو کوئی ایک ایسی بات سمجھ آ جاتی ہے، آپ کا دل خوشیوں سے اچھلنے لگتا ہے. اللہ کی اس نعمت پہ انسان اتنا عاجز ہو جاتا ہے، اتنا شکر گزار ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کتنی اچھی بات سمجھا دی، پھر دل چاہتا ہے وہ دوسروں سے شیئر کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو بڑھا دے اور علم کے موتی چننے والا بنا دے. پھر اگلی بات، تہمت کے موقع اور حقیر پیشہ اختیار کرنے سے اجتناب کرے. تہمت کے مواقع، یعنی کوئی ایسا کام کہ جس پہ تہمت لگ جائے، اور حقیر پیشہ اختیار کرنے سے اجتناب کرے. وہ کیا ہے؟ عالم کو چاہیے کہ جو پیشے طبعاً یعنی طبیعت کے اعتبار سے، یا عادتاً عادت کے اعتبار سے، یا شرعاً شریعت کے اعتبار سے رذیل اور ناپسندیدہ ہوں، یعنی چھوٹے درجے کے کام ہوں، ان سے پرہیز کرے. مثلاً جیسے حجامت، دباغت وغیرہ. اس طرح تہمت کے موقعوں سے بھی بچنا چاہیے. ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس پر کوئی الزام لگنے کا اندیشہ ہو، یا وہ کام بظاہر معیوب اور مکروہ ہو، اس کے ارتکاب سے بھی بچے، اگرچہ فی الحقیقت وہ کام جائز اور درست ہو. اس لیے کہ ایسے کام کے کرنے سے اس کی عزت پامال ہو سکتی ہے اور لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں کریں گے، اور اگر کسی ضرورت کی بنا پر ایسا کام صادر ہو جائے تو دیکھنے والوں کو اس کی حقیقت اور اصل مقصود سے آگاہ کر دے اور اپنا عذر بتا دے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے تو دو آدمی وہاں سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگ نکلے. آپ نے فوراً ان سے فرمایا کہ سنو، ذرا رکو، یہ عورت صفیہ ہیں، پھر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون انسانی جسم میں گردش کرتا ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ نہ گزرے، یا فرمایا کہ کہیں تم دونوں ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ اب یہ ساری بات اگر ہم اپنے لفظوں میں دہرا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگوں کی نظروں میں انسان چھوٹا بنے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کا کام بڑی آنر کا کام ہے، ایک عزت کا کام ہے، ایک بڑا کام ہے۔ اب بڑا کام کرنے والا جب چھوٹا رویہ اختیار کرے تو وہ درست نہیں۔ مثال دوں گی کہ جیسے دوسروں کو تانا دینا، ایک کام عبادت ہے نا، کوئی بھی کسی کو دیتا ہے، ایسے جوک کر دینا، ہنس کے کوئی بات کہنا۔ اب اگر علم والا بھی تانا دینے لگے تو اس سے علم کی شان گھٹتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ دوستوں میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنا، مثال دے رہی ہوں، اب ایسی چیز بعض دفعہ بے تکلفی میں ہو جاتی ہے، لیکن علم والے کو اور معلم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اچھی معلمہ بنے، اچھی استاذہ بنے، کل لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ کو ایک رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے، ایک ڈسٹینس، ایک ڈفرینس ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ حقیر سمجھیں۔ مثال دوں گی، جیسے اب یہاں پیشے کی بات ہے نا، حقیر پیشہ اختیار کرنا، مثلاً کچھ لوگ ہیں وہ کام ایسے کرتے ہیں جو جائز ہیں۔ میں صرف بات سمجھنے کے لیے آپ کو بتانے لگی ہوں کہ مثلاً آپ دیکھیے کہ بیوٹی پارلر میں جا کے اسکن کیئر کروانا، کوئی فیشیل کرانا، کوئی بلیچ کرانا، بال کاٹنا، کوئی ایسی بھی چیز۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، الاؤڈ ہیں، لیکن آپ دین والے نا، اب آپ جب دین کے نام پہ ہیں اور ایسا کوئی کام کرتے ہیں جسے دوسرے دیکھ کے بات کا موقع مل جائے، اس سے نہ آپ کریں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے چہرے پہ نور ڈال دے گا۔ یا بہت ہی کہیں بے تکلفی ہے تو وہاں آپ ایسے کاموں کو کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کہ جس سے لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت کم ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ بس یہی سوچ لینا کہ میں اپنی نہیں ہوں، اللہ کا کام کرنے والا یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی اگر نہ دے تو پھر اتنے بڑے بڑے اجر کیسے پائے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ انسان بہترین طریقے سے کام کرے، فائدہ حاصل کرے، اور پھر یہی چیزیں اس کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی لذت لاتی ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ یہ کام کرنے کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جتنا اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، اس سے اجر لینے کی امید ہوگی، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے، معلم بننے کے کئی راستے ہوتے ہیں، کئی درجے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے علم میں پختہ کرے، پھر اس کے بعد جب ہم سکھانے کے میدان میں جائیں تو ہماری شخصیت اچھی ہو، بات کرنے کا انداز، ہنسنے کا انداز، چلنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ہر چیز دوسرے کو متاثر کرتی ہے یا آپ سے دور کرتی ہے۔ بعض لوگ ہنستے ہیں، ایسا عجیب قہقہ لگاتے ہیں کہ بعد میں بھی کتنی دیر آواز آتی رہتی ہے، معیوب ہے۔ بعض لوگ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا، بعض چلتے ہیں تو یوں شڑپ شڑپ کی آوازیں آتی ہیں، بعض چلتے ہیں تو بھاگنے کا انداز ہے، پاؤں گھسیٹ کے چلتے ہیں۔ نہیں، اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ، اگر تو ہم سے اپنے دین کا کام کروانا چاہتا ہے تو ہماری شخصیت میں ایک جاذبیت دے دے، ایک روپ دے دے، ایک پولائٹنس ہو، ایک نرمی ہو، لوگ ہمارے ساتھ بات کریں تو ان کو مزہ آئے، ہمارے اندر کچھ ایسی خوبی رکھ دے کہ لوگ کھنچے آئیں، ہمارے اندر اٹریکشن ہو، اور ہماری یہ ساری چیزیں تیرے راستے میں استعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب ان ساری چیزوں کے اوپر خود بھی عمل کریں اور باقی بھی سننے والے اس پہ عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ آج کی نشست کو ختم کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔